الجنت التي وعد المتقون، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اہل تقویٰ سے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ندیاں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں ہے. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور نہریں ہیں دودھ کی کہ جس کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اسی طریقے سے چشمے ہیں یا نہریں ہیں شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے. وانہار من عسل مصفیٰ، اور صاف کیا ہوا ہر طرح کے جھاگ اور جالے سے صاف کیا ہوا شہد ہوگا، اس کی بھی ندیاں ہوں گی. ولہ فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر طرح کے میوے. ومغفرت من ربہم، اور مغفرت ان کے رب کی طرف سے. کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ برابر ہو جائیں گے ان کے کہ جو رہنے والے ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ. وسقوا ماء حمیما، اور جو جن کو پلایا جائے گا پانی کھولتا ہوا. فقطع معهم، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا ان کی اصلیوں کو. فمنهم من يستمع اليك، اور اے نبی ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا کہ آج کیا کہا انہوں نے. ذرا غور کیجئے اس آیت پر، یہ چونکہ ابھی ابتدائی دور ہے مدینے کا، نفاق کا پودا ابھی ذرا سر اٹھا ہی رہا ہے، یہ مرض جو ہے لوگوں کے اندر ابھی جڑ پکڑ رہا ہے. ایک طبقہ ہے جن کے لیے یہ دوگلا پن جو ہے ان کے کردار کا ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز ہے، ان کے کچھ پلے نہیں پڑتی تھی باتیں. حضور کی صحبت میں آئے، بڑے لیے دیے رہے، خوب اطمینان سے بیٹھے، بات یہ کیا کہا تو سمجھ میں نہیں آیا ہمارے. ماذا قال آنفا، یہاں کیا کہہ دیا انہوں نے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ظاہر بات ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا حضور کی ہر ہر بات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، جلا حاصل ہوتی، یقین میں اضافہ ہوتا تھا. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے ان کے ایمان و یقین کے اندر گہرائی اور گہرائی بڑھتی چلی جاتی. اور جن کے دلوں میں روب تھا ان کے لیے یہ کہ کیا کہا، ماذا قال آنفا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. والذین اهتدوا زادہم ہدا، اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، اہل ایمان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے اور جائیں اور ان کے ایمان میں اضافہ نہ ہو، ناممکن. وہ آئے حضور سے اور حضور کی زبان مبارک سے کلام الہی سنے اور ان کے ایمان کے اندر جو ہے اضافہ نہ ہو جائے، ناممکن. والذین اهتدوا زادہم ہدا واتاہم تقواہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کرتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے جو آ دبوچے گی انہیں اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اس کی کچھ علامات تو آ چکی ہیں. سب سے بڑی علامت تو حضور ہے. حضور نے فرمایا کہ بوئس تو انا وَالسَّاعَةُ هَاتَيْن، انگلیوں کو دونوں کو جوڑ کر آپ نے فرمایا میں بھیجا گیا ہوں اس طرح، قیامت اور میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں. یعنی میرے بعد اب کوئی رسول نہیں، میں آخری رسول ہوں، تو قیامت ہی آئے گی. اللہ کے حساب میں ہزار دو ہزار سال کچھ نہیں ہوتے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھتے اور ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ قیامت کھڑی ہوئی، دستبستہ کھڑی ہوئی ہے کہ کب حکم ہو اور وہ دنیا کو آتا بوجھے. فانا لہم اذا جاتم ذکراہم، تو جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو یہ نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی، ان کا ایمان لانا اس کے حق میں مفید نہیں ہوگا. فعلم، یہ آیت ذرا خوب توجہ سے پڑھیے، یہ خطاب حضور ہی سے نہیں ہے، حضور کی وساطت سے ہر صاحب ایمان سے. فعلم، تو خوب جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا حقیقتا کوئی معبود نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص مسلمان ہے وہ مانتا ہے اس کو مان کر تو مسلمان ہوا ہے، لیکن ماننے میں فرق ہے. اس کو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا، یقین کی گہرائی اور گہرائی، جتنا گہرا یہ علم ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنا ہمارے اعصاب کے اندر یہ رچا بسا ہوا ہوگا
اتنی ہی ہماری زندگیاں، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے معاملات وہ صحیح رخ پر بڑھتے چلے جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی خطاؤں کے لیے استغفار کرو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان مردوں کے لیے اور اہل ایمان عورتوں کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو بھی اور تمہارا جو گھر ہے اس کو بھی، جہاں تمہارا چلت پھرت ہے، بازگشت ہے، اس کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اصل گھر کو بھی جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں اہل ایمان، جو ایمان لائے، جو دعوے دار ہیں ایمان کے، کیوں نہیں اتاری گئی ایک سورت؟ یعنی قتال کے لیے تو واضح بات آ جانی چاہیے، اللہ کی طرف سے واضح حکم آنا چاہیے، کوئی سورت جس میں کہ بالکل واضح واضح حکم ہو جائے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایک سورت محکمہ نازل کر دی گئی، وذکر فیہ القتال، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس طرح کا دیکھنا جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں، جنگ کا معاملہ آ گیا. جنہیں جان پیاری ہے، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اب وہ آ گئے اس کی گلی میں، محمد کی گلی میں آ گئے، اللہ کی گلی میں آ گئے، اسلام کو قبول کر لیا، لیکن یہ کہ جان پیاری ہے، یہ جان جو ہے ہتھیلی پلٹ کر میدان میں نکلنا آسان نہیں. یہ کون ہے جن کے دلوں میں روگ ہے؟ یہ کوئی ابو بکر کی بات نہیں ہو رہی، عمر کی نہیں ہو رہی، عثمان کی نہیں ہو رہی، علی کی نہیں ہو رہی. یہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق جڑ پکڑ رہا تھا، اب ان کا حال کیا ہے؟ ینظرون الیک، وہ دیکھ رہے آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے شخص کا دیکھنا جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی. فاولا لہم، تو خرابی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے. طاعت و قول معروف، دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو اطاعت اور قول معروف یہ لازم ہے، جو حکم دیا جائے گا ماننا پڑے گا. سب و طاعت اسی کا نام ہے، سنو اور مانو. اس بالکل سمعنا واطعنا، تم عہد کر چکے ہو اللہ سے، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. طاعت و قول معروف، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. فإذا عزم الامر، اور جب ایک فیصلہ ہو جائے، فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، تو اگر یہ اللہ تعالی سے اپنے وعدے کو سچا کریں گے تو ہی ان کے لیے خیریت ہوگی. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے یا یہ کہ کچھ صلح کر لینی چاہیے. مشورے کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، ہر شخص اپنی رائے دے. جیسے غزوہ بدر سے پہلے حضور نے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ چلیے اس قافلے کی طرف، لشکر سے پھر نمٹ لیں گے. یہ تو مشورہ ہو رہا ہے، مشورے کی حد تک ہر شخص کو ایک بات کہنے کا حق حاصل ہے. جیسے غزوہ احد سے پہلے مشورہ کیا کہ آیا ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے یا یہ کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کریں. مشورے میں جس شخص کی جو دیانت رائے ہے وہ پیش کرے، بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن جب فیصلہ ہو جائے، فإذا عزم الامر، جب فیصلہ جو ہے طے پا گیا کہ اب یہ ہوگا، اب اس میں کوئی بھی دل مل یقین والی بات اور شیکی ہونا جو ہے یہ در حقیقت ایمان کے لیے مناسب نہیں، صاحب ایمان کے شایع نشان میں. فإذا عزم الامر، اب کو انہیں جو عہد کیا تھا اللہ سے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، اب اس کو سچا کر دکھانا ہے. فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم، اسی میں خیریت ہے. فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو تم سے تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر تم نے پیٹ موڑ لی اور اب اللہ کے حکم سے اعراض کیا تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی رشتوں کو قطع کرو گے. اس لیے کہ اب در حقیقت دنیا کے نظام کی درستی کا دار و مدار ہے اسلام کے غلبے پر. اب تو اسی کے لیے گردنیں کٹواؤ، جانے دینی پڑے، جانے دو، اسلام غالب ہوگا تو ہی یہاں پر امن، چین، سکون، اطمینان ہوگا. اور اگر تم نے اس سے پہلو سے ہی کہی تو پھر یہ ہے کہ بے چینی، بدمنی جیسے کہ عرب میں ہمیشہ سے تھی، وہی دوبارہ اور کرائے گی اور تم اپنے رہنے رشتے قطع کرو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمی أبصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی جو قتال کے لیے کھلے دل کے ساتھ آمادگی کے ساتھ تیار نہیں ہو.
یہ گویا کہ اللہ کی لعنت کی زد میں ہے. فاصمہم کو اللہ نے انہیں بہرا بھی کر دیا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملا لهم, یقیناً وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مڑ گئے, واپس چلے گئے, اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی, شیطان نے ان کے دل میں ان کے لیے بات جو ہے بنا دی ہے اور ان کو دیر دیر کی امیدوں کے وعدے دیے ہوئے ہیں. لمبی لمبی اسکیمیں ہیں, دنیا میں بہت رہنے کا پروگرام ہے, بڑے لمبے نقشے ذہن میں لیے ہوئے ہیں, وہ نقشے درہم برہم ہوتے نظر آ رہے ہیں جب جنگ کا حکم ہو رہا ہے. تو یہ شیطان ہے کہ جو ان کو روک رہا ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیات کو, سنطیعکم فی بعض الامر, ہم بعض معاملات میں آپ کی رائے پر چلیں گے. یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ یہودیوں تھے, یا یہ کہ جو ان منافقین میں ان کے بڑے لیڈر تھے ان کے پاس جا کر یقین دلایا کرتے, گھبرائیے نہیں, ہم جاتے ہیں محمد کے پاس, ان کی باتیں سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سے ہمارا تعلق منقطع ہو گیا, ہم آپ کی باتیں بھی مانیں گے, ان پر بھی چلیں گے. معاملہ تو یہی تھا کہ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی ایک طرف ہم یکسو نہ ہو جائے, کیا پتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے, اگر ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے تو ہم تو پس جائیں گے. لہذا یہ ہے کہ ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, یہ ورلڈ وائز انسان کا کام یہی ہے کہ اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دو گے تو وہ ٹوکری ختم ہوئی تو گئے, لہٰذا دونوں طرف رہو, ان سے بھی بنا کر رکھو, ان سے بھی بنا کر رکھو, تاکہ جس کی بھی جتنی اپنی ہو کٹ بھی اپنی ہو, جس کی بھی جیت ہو ہمیں کوئی گھاٹا نہ ہو. وہ جا کر ان سے کہتے تھے کرے ہوں مانگ بن اللہ, ان لوگوں سے کہ جن کو ناپسند ہے اللہ کا اتارا ہوا, سنوتیوں کو فی باد اللہ, ہم اطاعت کریں گے آپ کی بہت سے معاملات میں, واللہ یعلم اسرارہم, یہ میرا نام آ گیا, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کا یہ خفیہ مشورہ. اسرار اصل میں سر جو ہے اس کہتے ہیں بھید کو, سر کی جمع اسرار ہے, اور یہی میرے نام پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسرار ہونا چاہیے, اسرار کہاں سے لے آئے, تو اسرار اصل میں مصدر ہے, جیسے اظہار مصدر ہے, اظہار احمد پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, اور میرے بڑے بھائی ہیں اظہار احمد, ان پر اعتراض نہیں ہوتا, سارا اعتراض ان پر ہوتا ہے. حالانکہ اسرار کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا کر کہنا, اظہار کے معنی ہے کسی چیز کو حلال اعلان کہنا, یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. البتہ یہ کوئی تین چار سال ہوئے بڑی کنٹروورسی لاہور کے اخبارات میں میرے نام پر چل پڑی تھی, تو پھر میں نے تحقیق کی تو جو لسان العرب جو سب سے بڑی ڈکشنری ہے اس میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لفظ اسرار جو ہے چند ایسے مستثنی الفاظ میں سے ہے جس میں متضاد معنی بیک وقت موجود ہوتے ہیں. اسرار کے معنی خفیہ طریقے پر کسی سے کوئی بات کہنا بھی ہے, اور علن اعلان کہنا بھی ہے, یہ دونوں معنی بیک وقت اس ایک لفظ میں موجود ہیں. تو میں نے پھر وہ تحریر لکھی بھی تھی, وہ کتاب میں چھپ گئی تھی, کہ اللہ کے فضل سے مجھے اشارہ ہو گیا کہ میرا نام میرے والدین نے ٹھیک رکھا ہے. تو اسرار ہوں وہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے. فکیف اذا توفتهم الملائکہ, تو کیا ہوگا جس دن کے جبکہ فرشتے ان کی جانیں قبض کر رہے ہوں گے, یضربون وجوہہم, مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر, وادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پر. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع کیا اس چیز کا جس سے اللہ بیزار ہے, جس سے اللہ ناخوش ہے, وکرہوا رضوانہ, اور جن سے وہ راضی ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے سارے اعمال حق کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اذغانہم, کیا سمجھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے, جن کے دلوں میں نفاق کے پودے جڑے پکڑ رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے نکال نہیں دے گا, ظاہر نہیں کر دے گا, ان کی حقیقت جو ہے وہ علم نشرہ نہ کر دے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ, اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں نام بنام, یہ شخص وہ شخص فلا شخص, یہ ہے منافق, فلا عرفتهم بسیماهم, اور آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ,
تو حضور کے بارے میں یہاں گواہی ہے کہ وہ پہچانتے تھے قبل اس کے کہ وحی کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ لوگ ہیں منافق, جو بڑے بڑے پھرتے ہیں مسلمان, حقیقت میں یہ ان کے دلوں میں روگ ہے. لیکن یہ کہ ابھی ہماری حکمت کے آگے تقاضا نہیں ہے. البتہ آپ انہیں پہچانتے ہیں, بڑا رکھتا ہوں آپ کو پہچان چکے انہیں ان کے چہروں سے, بڑا تعارفن میں ہوں کہ لہن قول, اور مزید آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے. یہ لہن القول جو ہے یہ بھی بہت ہی غمازی کرتا ہے انسان کے خلوص یا بناوٹ کو. ایک شخص کے جو تکلف کر رہا ہے, تسلو کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اس کا اور انداز ہوتا ہے بولنے کا, اور وہ شخص جس کے اندر خلوص و اخلاص ہے, جس کا ظاہر و باطن ایک ہے, اس کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو. ولنبلونکم, اور ہم تمہیں آزمائیں گے, خوب آزمائیں گے. اب دیکھیے اس آیت کے ساتھ یاد آ جانی چاہیے سورہ بقرہ کی آیت, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, ہم تو آزمائیں گے تمہیں ہر طرح کی تکالیف سے, خوف سے, بھوک سے, جانی اور مالی نقصانات سے. یہاں فرمایا ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم, ہم تمہیں خوب آزمائیں گے مسلمانوں, ٹھوک بجا کر دیکھیں گے. یہاں تک کے لفظی ترجمہ ہوگا یہاں تک کہ ہم جان لیں, مراد ہوگا یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں, کھول دیں لوگوں کے سامنے کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور کون ہے تم میں سے صبر کرنے والے. ونبلو اخبارکم, اور ہم تمہاری تمام خبروں کی پوری تحقیق کریں گے. یعنی یہ کہنے سے چھوٹ نہیں جاؤ گے, ہم حسب تو منتظ کر الجنہ, یہ جو میں تین مرتبہ وہ آیات آپ کو نوٹ کرا چکا ہوں. تم نے سمجھا تھا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخلہ ہو جائے گا, وہ ٹھنڈی سڑک ہے آرام سے, پھولوں کی تیز ہے, اور کوئی ریڈ کارپیٹ ہے آپ کے لیے بچھی ہوئی کہ اس پر چل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہاں تو قدم قدم پر امتحان آئے گا, آزمائش آئے گی. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی روکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے, وشاقوا الرسول, اور رسول سے مخاصمت اور عداوت رکھی, من بعد ما تبين لهم الهدى, اس کے بعد بھی کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی, ان کا دل گواہی دے چکا تھا کہ حق یہی ہے. نہیں یضر اللہ شیء, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے, کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. وسیحبط اعمالہم, اور اللہ ان قریب ان کے ساری جد و جہد کو اکارت کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو. اب جو یہ کٹھن مرحلہ آیا ہے جب تم سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں جانے ہتھیلی پر رکھ کر, اگر تم نے پیر دکھا دی تو اب تک کی نمازیں اور روزے اور ہجرت سب جائے گی, ختم ہو جائے گی. فرض کیجیے کہ مہاجرین میں سے کوئی ہو جو کمزوری دکھائے تو تمہارے سارے اب تک کے اعمال جو ہے وہ ضائع چلے جائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رکے اور روکتے رہے اور پھر وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے, تو ہرگز اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا ان کی. ولا تهنوا وتدعوا الى السلم, اور مسلمانوں ڈھیلے مت پڑو اور مصالحت کی باتیں نہ کرو. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جن لوگوں کے اپنے دلوں میں خوف ہوتا ہے, جو جان چراتے ہیں جنگ سے اور قتال سے, اور اپنی راہ اپنی زندگی انہیں بڑی عزیز ہے, تو بڑے میٹھے انداز میں کہتے ہیں مسئول ہو خیر, صلح کا معاملہ اچھا ہے, لڑنے سے کیا فائدہ ہے, مصالحت ہو جائے اور اس طریقے سے بہتر شکل اختیار کر لی جائے. اس کو فرمایا جا رہا ہے وہ وقت گزر گیا, اب ہر شے اپنے وقت پر درست ہوتی ہے. 12 برس تمہیں حکم یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دے ہاتھ مت اٹھاؤ, اب وقت بدل گیا, اب یہ انقلابی جدوجہد اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اب تمہیں حکم یہ ہے کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے کہ جو تم سے جنگ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ڈھیلے نہ پڑو, اپنی جان عزیز ہونے کے اعتبار سے اب مصالحت اور صلح کی باتیں نہ کرو. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون, حالانکہ تم ہی سربلند ہوگے
واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی نصرت جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، تمہارے اجر و ثواب میں سے کچھ کا ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے کھیل اور تماشے کے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پورے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. یہ بھی ذرا ایک نفسیاتی انداز میں انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ جن کو جان عزیز ہوتی ہے مال اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے، لہذا ذرا ان کو اس اعتبار سے بھی انٹروسپیکشن اور درو بینی کی طرف آمادہ کیا گیا. ان یس پل کو منہا پیوسکم سب خلو پیخرج ازغانکم، اگر تم سے مانگے اللہ تعالیٰ مال کے خرچ کرو اللہ کے راہ میں، پھر تم کو تنگ کرے اور تم پر سختی کرے، تو تم بخل سے کام لوگے ویخرج ازغانکم، اور اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے اندر کے جو میل اور کچیل تمہارے دل کے اندر ہے، جو کجی تمہارے اندر ہے، دلوں کی جو خفگیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، وہ کھل جائے. ہاں تم ہاؤ لائے خود اور بلے تم سے خوفی سبیل اللہ، لوگوں تم وہ ہو کہ تمہیں پکارا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آ گیا تھا انفقو فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاں جان چاہیے مال بھی چاہیے، بلکہ مال کی پہلے ضرورت ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ کے مراحل میں تو ابھی ضرورت مال کی ہے اور صلاحیتوں کی اور اوقات کی ہے، وہ تو قتال کا مرحلہ آتا ہے جبکہ جان درکار ہوتی ہے کہ ہتھیلی پرکھو میدان میں آ جاؤ. 12 برس تک مکے میں جو ہوتا رہا وہ وقت لگ رہا تھا، صلاحیتیں لگ رہی تھی، پیسہ کھپ رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کتنے غلاموں کو اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا، پیسہ لگ رہا تھا کہ نہیں؟ تبھی تو اسلام کو وہ تقویت حاصل ہوئی. تو فرمایا حال تم ہا اولا تم آؤ نے تم سے پوچھ لی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تم میں وہ بھی ہے جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اپنے ہی آپ سے بخل کر رہا ہے، اس کے بھلے کے لیے تھا، اس کے لیے خیر ہوتا، اس کو 1 کے 70 نہیں 700 ملتے اللہ کے ہاں، تو در حقیقت اس نے محروم کیا ہے اپنے آپ کو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اور تم فقیر ہو، تمہیں قدم قدم پر احتیاج ہے اس کی. اب آخری جو جملہ ہے اس کا، یہ ایک تنبیہ ہے تا قیام قیامت مسلمانوں کے لیے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے پیٹھ دکھا دی تو تمہیں ہٹائے گا اللہ، کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ جو فضیلت تمہیں عطا کی ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، یہ جو اجتباع اور استفاع کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس سے تمہاری فضیلت جو ہے سلب کر لی جائے گی. جیسے آج یہود کو ہٹایا گیا تمہیں یہاں لایا گیا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ ہٹائے کسی اور کو لے آئے. اور یہ کب ہوا ہے کہ نوٹ کیجئے، یہ ہوا 400 سال بعد، جب فال آف بغداد کے بعد بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا، خلافت سلب کر لی گئی عرب سے، اور وہ خلافت کا جھنڈا پھر تھما دیا گیا کچھ عرصے کے بعد ترکوں کے ہاتھ میں. ان تتولوا یستبدل قومکم قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ نہ ہوں گے تم جیسے، تم سے بہتر کردار کا مظاہرہ کریں گے اگر تم نے اس وقت پیٹھ دکھا دی. اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کو بھی اس آیت پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وہی روش اختیار کی جو اب تک ہماری ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ اس پوری امت کو ہٹا کر کسی بالکل نئی قوم کو اپنا دین کا جھنڈا تھما دے، چینیوں کو توفیق دے دے اسلام لے آنے کی، کسی اور ملک کے رہنے والوں کو توفیق دے دے اسلام لانے کی. جیسے کہ ترکوں کے ہاتھوں پٹوایا عربوں کو، وہ مرمت کروائی ہے، وہ ہلاکوں کا جو فتنہ ہے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو سلم کھانے سے، انہی سے پٹوایا اور پھر انہی کو اسلام کی توفیق دے کر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا. کوئی عجب نہیں کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاک. سورۃ الفتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح، جیسا کہ میں کر چکا ہوں، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی۔ ہم نے سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ غزوہ احزاب کے خاتمے پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری دے دی تھی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب قریش کو یہ جرت نہیں ہوگی آج کے بعد کہ وہ تم پر حملہ آور ہو، بلکہ اے مسلمانوں اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، اب انیشیٹو ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ یہ آخری بار اپنی پوری قوت لے کر یہ آ گئے تھے، اللہ نے انہیں خائب و خاسر واپس کر دیا، اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب ہماری طرف سے اقدام ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، آپ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی اور کہا کہ تیاری کرو، عمرہ کریں گے۔ 1400 اور بعض روایات میں زیادہ تعداد 1800 تک بھی آئی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ حضور نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مکے والوں کے لیے یہ چیز جو ہے ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی، اب اگر ہم داخل ہونے دیتے ہیں محمد کو مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہار گئے اور وہ جیت گئے۔ انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، کوشش بھی کی کسی طریقے سے پرووک کریں مسلمانوں کو کہ ان کی طرف سے اقدام ہو جائے، لیکن چونکہ مسلمان احرام میں تھے اور عرب کی یہ روایت بہرحال موجود تھی کہ جو احرام میں ہو اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، تو قریش نے کوشش یہ کی اور خالد ابن ولید بارہا آئے اپنے دستے کو لے کر اور کوشش کی کسی طرح مسلمان مستعین ہو جائیں، لیکن مسلمان مستعین نہیں ہوئے، حضور کا حکم تھا، لہذا وہ تو تدبیر اور سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ حضور نے پھر صلح کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، وہاں ان کے واپسی میں کچھ دیر ہو گئی، صلح تو انہوں نے کی نہیں، واپسی میں دیر ہو گئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو حضور نے بیعت لی اب مسلمانوں سے کہ اب ہر شخص جو ہے، اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور اس میں کس بات کی بیعت لی حضور نے، اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، بیعت علی الموت، موت کی بیعت، اب ہم سب نے یہاں اپنی گردنیں کٹوا دینی، بیعت کروں میں مجھ سے میرے ہاتھ پر، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ بیعت علی اللہ نفر رہا، کہ بھاگیں گے نہیں، یہاں سے پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ بہرحال 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور سے بیعت کی۔ اب اس کی خبریں پہنچ رہی ہیں مکے، ظاہر بات ہے حدیبیہ کا فاصلہ کتنا ہے، ان پر روب طاری ہو گیا۔ کچھ حضرات درمیان میں آئے، طائف کے ایک صاحب، انہوں نے کوشش کی کہ مساعدت ہو جائے، تو یہ صلح کی جنبانی شروع ہوئی گفتگو، اور بظاہر ایسی شرائط پر صلح ہوئی کہ جس میں مسلمانوں کی توہین تھی، یعنی ان ایکول ٹرمز تھی، کہ اس سال تو واپس جانا ہوگا، آپ عمرہ کیے بغیر یہی احرام کھولیے اور جائیے، اگلے سال البتہ آپ آ جائیے گا اور عمرہ کر لیجیے گا، اور 3 دن کے لیے ہم اجازت دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اس میں بھی شرط ہے کہ ہتھیار نہ ہو، فلاں نہ ہو۔ پھر یہ کہ اس عرصے میں اگر کوئی ہمارا آدمی آپ کے یہاں جائے، یعنی مسلمانوں کو جائے گا اور قائد کو جائے گا، اسے آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا مرتد ہو کر، تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ اب یہ شرط سب سے کڑی تھی، جس وقت یہ ابھی لکھا جا رہا تھا عین اسی وقت، اور سہیل ہی کے بیٹے سہیل بن عمرو یہ آئے تھے قریش کی طرف سے، وہ جو ٹرمز طے ہو رہی تھی اس میں نیگوسیشن کے لیے، انہی کے بیٹے تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہیں جکڑا ہوا تھا جزیروں کے اندر، کسی طرح انہیں معلوم ہوا کہ حضور پہنچے ہوئے حدیبیہ تک، تو کسی طرح انہوں نے اپنی زنجیریں توڑی اور لے کر زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اور سہیل ہی کے بیٹے سہیل بن عمر یہ آئے تھے قریش کی طرف سے, وہ جو ٹرمز طے ہو رہی تھی اس میں نیگوشیشن کے لیے, انہی کے بیٹے تھے جو ایمان لائے ہوئے تھے اور انہیں جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر. کسی طرح انہیں معلوم ہوا کہ حضور پہنچے ہوئے حدیبیہ تک, تو کسی طرح انہوں نے اپنی زنجیریں توڑی اور لے کر زنجیروں میں بندھے ہوئے پہنچ گئے. اب انہوں نے دہائی دی کہ حضور مجھے واپس کر رہے زنجیروں کو دوبارہ. حضور نے کہا کہ ہم معاہدہ کر چکے ہیں, ہمارے ہاتھ بن گئے ہیں, اللہ تمہارے لیے کوئی شکل پیدا کرے گا. یہ وہ بات تھی جس پر صحابہ کا خون کھول رہا ہے. نظم و ضبط کی یہ سمجھئے کہ آخری آزمائش اس مرحلے پر ہوئی ہے صحابہ. ایک تو طبیعت میں یہ کہ ہم تو گردنے کٹانے کو تیار ہیں, تو یہ بک اصلا کیوں ہو رہی ہے؟ ہم حق پر ہیں, یہ باطل پر ہے, تو ہم اس طرح کی ان ایکول ٹرمز جو ہے ان پر صلاح کیوں کریں؟ حضرت عمر سے بھی رہا گیا, انہوں نے حضور سے سوال کیا, حضرت ابوبکر سے سوال کیا, اور بعد میں ساری وقت آئے گی تو میں نے اس وقت جو ہے کچھ نامناسب انداز اختیار کیا, لیکن تھا یہ دین کی حلیت میں. یہی معاملہ حضرت علی نے بھی کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے لوگ ان باتوں کو اس طرح جانتے نہیں. حضرت علی سب جو حضور نے فرمایا تھا, سہیل نے اعتراض کیا اس مسمدے پر کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور قریش کے مادہ رشتے کا, رسول اللہ مان لیتے ہم تو جھگڑا کا کٹا دے, یا رسول اللہ لکھا جائے گا, یا لکھو محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مادہ معاہدہ ہے. حضور نے فرمایا مسکرا کر کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن حضرت علی کو حکم دیا, وہ کاتب تھے سیکرٹری تھے لکھ رہے تھے, حضور نے حکم دیا کہ علی نکا دو الفاظ. حضرت علی نے عرض کیا حضور میں تو نہیں کر سکتا. اب یہ بھی حلیت دین ہے, اس میں اعلیٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, لیکن نہیں, نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا جو حضرت عمر نے کیا, نہ حضرت علی کے طرز عمل میں کوئی حکم عدولی ہے, بلکہ یہ دین کی حمیت اور غیرت ہے جس کا تقاضا ہے, اور دونوں کی طرف سے وہ لکشن واحد ہوا. بارہ روز کے بعد صلح ہوئی اور مسلمان واپس آ گئے بڑے بھاری دل کے ساتھ, طبیعت بجھی ہوئی تھی. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ حضور نے جب فرمایا کہ مسلمانوں اب احرام کھول دو اور قربانیاں دے دو, کوئی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا, تیسری مرتبہ فرمایا کوئی نہیں اٹھا. اس طرح جو دل مطمئن حضور پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھے, حضرت ام سلمہ سے حضور نے شکایتن کہا کہ میں نے مسلمانوں سے تین دفعہ کہا کہ اٹھو اور احرام کھول دو اور کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے پھر مشورہ دیا ہے, بہترین مشورہ, کہ حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے, آپ اپنا احرام کھول دیجیے, اپنی قربانی دے دیجیے. یہ جب حضور نے کیا تو سب کے بند کھل گئے, سب کھڑے ہو گئے. میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ حکم عدولی نہیں تھی معاذ اللہ, بلکہ ایک حالت سے منتظر آتی کہ شاید تو صورت بدل جائے, شاید ہمیں آزمایا جا رہا ہو, شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور شکل پیدا کر دی. لیکن جب حضور نے احرام کھول دیا تو سوال ہی نہیں تھا, سب نے احرام کھول دیا. بہرحال اسے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا,
اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی یا آپ کے حق میں فیصلہ کر لیا. فتح فیصلہ کرنے والا بھی, اور یہ فیصلہ واضح ہے, روشن ہے, فتح مبین ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ معاف فرما دے, بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ کی خطائیں پہلے ہوئی یا بعد میں ہوں. یہ ذرا بڑا سینسٹیو کا ایشو ہے کہ حضور کی کیا خطائیں ہیں یا کیا گناہ حضور کے ہیں, معاذ اللہ آپ کو معصوم ہے. سورہ محمد میں بھی الفاظ آئے ہیں, وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اپنی خطا کی معافی چاہیے اللہ سے. یہ ذرا باریک مضمون ہے کہ ایک تو یہ کہ مختلف مراتب کے اعتبار سے خطا کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ چارے پاکا رات آس بر خود مکل, اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے, ہمارا گناہ کیا ہے, محمد کا گناہ کیا ہوگا, معاذ اللہ, زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے رتبے بہت بلند ہوتے ہیں, ان کی ذرا سی کمی بھی گناہ شمار ہو جاتی ہے, وہ ہمارے لیے شاید فضیلت قرار پائے اور بڑے قابل مدا بات ہو جائے, انہوں نے یہ کیا. لیکن جس کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے, اس کے لیے وہ چیز بھی خطا کے درجے میں ہو جاتی ہے. تو خطا حضور کی خطا کیا ہے, یہ اب معاملہ جو ہے وہ ہمارے فہم سے بالا کرے. باقی ایک مفہوم اس کا اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوتاہی, یعنی یہ جد و جہد جو آپ کی ہے, اس میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کو اس سب کی تلافی کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کوشش ہے, جد و جہد ہے, مسلمانوں کی طرف سے کمی رہ گئی, لیکن اس فتح مبین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جد و جہد میں اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے, اس سب کی تلافی کا مکمل سامان اس میں فراہم کر دیا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, تاکہ اللہ تعالیٰ اتمام فرمائے, تکمیل فرمائے اپنی نعمت کی, علیہ کا آپ پر, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف. اب اس سے کیا معنی ہے, کیا حضور اب تک سیدھے راستے پہ نہیں تھے؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یعنی اب آپ کی یہ جد و جہد جو ہے, یہ تین کے معنی سیدھی کامیابی سے ہم قرار ہوگی. وہ اپس اینڈ ڈاؤن جو آنے سے آ چکے, بالکل ایام و مداد رہا بین الناس والی بات اب ختم ہوئی, اب آپ کی جد و جہد کامیابی سے سیدھی ہم قرار ہوگی. بینسرک اللہ نصر عزیزہ, اللہ مدد فرمائے گا آپ کی, اور تاکہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی, مدد بھی بڑی قوت کے ساتھ. سبحان الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہی ہے جس نے نازل فرمائی سکینت اہل ایمان کے دلوں میں, لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے, ان کے اضافہ ہو جائے ایمان کا ان کے ایمانوں پر. فللہ جنود السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب کے ساتھ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. وکان اللہ علیم الحکیمہ, اور یقیناً اللہ علیم الحکیم ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم, تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اور اللہ کے نزدیک یہی چیز ہے بہت بڑی کامیابی. ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات غانین باللہ ظن السوء, یہاں شاید لوگوں کو یاد آیا ہو آپ حضرات کو, یہ اسلوب بالکل وہی ہے جو سورہ احزاب کا اسلوب ہے. اب سورہ احزاب کی آخری آیتیں یاد ہو تو وہ اس سے بہت قریب ہے, اس لیے کہ زمانہ نزول قریب ہے, وہ سن 5 کے سن تھے, تو اس زمانے کا یہ قرب جو ہے سورتوں کا زمانہ نزول کے اعتبار سے, ان میں کچھ اسلوب اور الفاظ کی بھی ملازمت ہوتی ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے اس پہچان کا ایک ذریعہ اللہ نے بنا دیا اس کو کہ ہم زبانہ نزول کی کچھ تحقیق کر سکتے, تاکہ عذاب سے اللہ تعالیٰ منافقین مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑے برے گمان کر رہے تھے, علیہم لعنۃ السوء, ان کے اوپر ہے برائی کا چکر, برائی کی گردش. وغضب اللہ علیہم ولعنہم, اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ان پر, اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی, وعد لهم جہنم, اور ان کے لیے تیار کر دیا جہنم کو, وساعت مصیرا, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کا پس منظر سمجھ لیجیے کہ یہ کھلبلی مچ گئی پورے عرب میں, محمد جا رہے ہوئے یہ شیر کے منہ میں جا رہے ہیں, ہلاک ہو جائیں گے, کبھی قریش داخل ہونے دیں گے بچے میں. اچھا یہ مشرکین کا بھی گمان تھا اور منافقین کا بھی یہی تھا, یہ ابھی آگے آ جائے گا, انہوں نے سمجھا تھا اب واپس نہیں آتے ہیں, یہ تو وہی سب کے سب قتل ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, اب یہ واپس ہو جائیں گے. یہ ان کا بھی گمان تھا, اللہ کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر روگ تھا, ان کی ریفلیکشن ان کے اپنے باطن کی ہو رہی تھی ان کی آرام. تو وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ خطرہ کہہ رہے تھے, پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ان پر اب چکر آ گیا, گردش میں آ گئے, یہ اب ساری کسی کامیاب جو ان کی ختم ہو جائیں گی, اب ہلاک ہو جائیں گے. یہاں اللہ نے فرمایا ان پر تھا دائرہ خوف, گردش بری ان کی تھی جس سے یہ آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رسوخ ہو کیا, بلے اللہ جنوب السماوات والارض, اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کے کل کے کل لشکر. وقال اللہ عزیز الحکیمہ, یقیناً اللہ عزیز اور حکیم ہے. انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. یہاں بھی دیکھیے یہ آیت کی سورہ احزاب کی آیت کے بہت قریب ہے, لیکن وہاں دو الفاظ اور بھی تھے, بدائیوں نے اس میں ہی وسراج المنیرا, لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر, وتعزروه وتوقروه, اور تم مدد کرو اور تعظیم کرو اس کے رسول کی, وتسبحوه بکرۃ واصیلا, تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام. ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جو آپ کو بیعت کر رہے ہیں اے نبی, انما یبایعون اللہ, حقیقت میں وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, تو جو کوئی اب اس عہد سے پھرے گا تو وہ سارا وبال اپنے اوپر لے گا, فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ, اور جو پورا کر دے گا اس عہد کو دیکھ کے اللہ سے کیا ہے, فسیوتی ہے اجر العظیما, تو اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تھوڑا سا توقف کر کے سمجھ لیجیے یہ بیعت کیا ہے. دیکھیے سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اور وہ آیت ختم ہوئی تھی, فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. تو اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ اپنی اس بیعت پر جو تم نے کی ہے, یہ سودا ہے سب سے اعلیٰ, سب سے عمدہ, سب سے کامیاب, سب سے نافع سودا یہی ہے کہ جان اور مال اللہ کے حوالے کرو, جنت میں تمہیں دے گا. تو خریدار کون ہے؟ اللہ. فروخت کرنے والے کون ہیں؟ اہل ایمان. لیکن اللہ کے اور اہل ایمان کے مابین غیب کا پردہ حائل ہے. یہ خرید و فروخت اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ کر رہا ہے, اللہ کا نمائندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا بیع تو اللہ سے ہوئی, بیعت ہوئی محمد رسول اللہ سے سنبھالے, اس لیے کہ بیع میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب سودا ہو گیا تو ہاتھ میں لاتے تھے, بھائی بات پختہ ہو گئی, کہ ہاتھ میں لانا جو ہے ہینڈ شیک, یہ کسی وعدے کی پختگی, بیع کا فیصلہ ہو جانا, فائنل ہو جانا, اس کی علامت. تو یہ جو بیع تم نے اللہ سے کی ہے اس کی پختگی اب ہوگی حضور کے ساتھ مسافر سے. اس لیے فرمایا کہ اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں تو اللہ سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ خریدار تو اللہ ہے, آپ تو خریدار نہیں ہے, خریدار اللہ ہے, لیکن یہ کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, تیسرا ہاتھ اللہ کا ہے جو ان کے ہاتھوں کے اوپر. بات سمجھ آ گئی؟ ان الذین یبایعون کا انما یبایعون اللہ, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تیسرا ہاتھ ہے, غیر مرئی ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے, تین فریق ہے اس میں, اللہ رسول اور بندہ, بندہ مومن. بندہ مومن اپنی جان اور مال دیتا ہے اللہ کو, لیکن یہ جان کب لگانی ہے, کہاں لگانی ہے, یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے, اس کا حکم رسول دے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ بے اور بیعت. باقی آج وقت نہیں ہے اس میں, اس رکوع اس سورہ مبارکہ کے صرف دو رکوع آج ہم کریں گے, اور تیسرے رکوع سے کل شروع ہوگی بحث, تو اس میں پھر یہ بیعت کا مضمون آئے گا کہ میں پھر اس کی وضاحت کروں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے اسی چیز کو اپنی تنظیم اسلامی کی اساس بنایا, اسی بنیاد پر ہم نے نظم قائم کیا, اور یہ وہ چیز ہے کہ چونکہ ایک مردہ سنت تھی, مر چکی تھی, اللہ نے ہمیں توفیق دی اس کو زندہ کرنے کا. تو جو چیز نگاہوں سے اجر ہو جاتی ہے وہ ذہن سے اجر ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو اس میں بڑے اعتراضات ہوئے, کوئی چیلے گوئیاں ہوئی, لیکن یہ کہ اگر کتاب و سنت و سیرت اور اپنے اخلاق کی تعریف کو سامنے رکھیں گے تو قطعاً کوئی اس کے اندر کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں رہے گی کہ یہی طریقہ ہے صحیح. یہی طریقہ مسنون و معصوم اور ہماری پوری تاریخ میں ہمارے اسلاف کا معمول یہی طریقہ یہی ہے. اب فرمایا کہ تم جو یہ کر رہے ہو لوگوں تو جان لو کہ فعل نما ین کسو من نہ کر سو فعل نما ین کسو اللہ نفسی, جو کوئی بھی اب اس کے خلاف ورزی کرے گا تم دیا کر چکے, جب کہا جائے نکلو میدان میں اور تم نہیں نکل رہے تو خیانت کر رہے ہو, جان تو تم دے چکے ہو پہلے, تم نے کہا جاتا سب کرو اللہ کے راہ میں اور تم اپنی تجوریوں کے دروازے بند کرتے ہو, تو یہ خیانت ہے, یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے. جو کوئی بھی عہد کی خلاف ورزی کرے گا وہ اپنے اوپر ہی وبال لے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله, جو پورا کر دے گا اپنے اس عہد کو جس نے اللہ سے کیا ہے, فسیوتی ہے اجر العظیما, تو اللہ تعالیٰ اس کو القریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے. سیقول لک المخلفون من الاعراب, اب وہ جو بدبو تھے وہ تو رہتے اس لیے گئے کہ حضور کے ساتھ لے گئے کہ انہیں تو اندیشہ یہ تھا یہ سب ہلاک ہو جائیں گے مرکب جائیں گے, ہم تو پاگل ہوئے کہ ان کے ساتھ جائیں, لیکن ان کو لینے کے دینے پڑ گئے جب حضور واپس پہنچ گئے, اب انہیں حضور پیش کرنے پڑ رہے ہیں, معافیاں مانگنی پڑ رہی ہیں. اس کا یہ ہے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھائے ہیں, جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ہوا وہی یہاں سے واپسی کے بعد ہوا. سیقول لک المخلفون من الاعراب, کہیں گے القریب آپ سے وہ جو پیچھے کر دیے گئے تھے, پیچھے رہ گئے تھے بدوؤں میں سے, وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا, حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے اہل و عیال میں, آپ کی پکار پر ہم لبیک نہیں کہہ سکے, فاستغفر لنا, تو ہمارے لیے استغفار کیجیے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, یہ زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے, دل میں کچھ اور تھا, دل میں تو یہ تھا یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, ہم کہاں ہم تو پاگل ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ جائیں, دل میں ان کے یہ تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ذرا مشغولیت ہو گئی تھی, مصروفیت ہو گئی تھی, ذرا بیوی بیمار ہو گئی تھی, ذرا فلا یہ ہو گیا تھا, یہ اس وجہ سے میں رہ گیا. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو اختیار رکھتا ہو تمہارا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی, ان اراد بکم ضرا, اگر وہ فیصلہ کر لے تمہارے ساتھ کسی ضرر کا, اور اراد بکم نفعا, یا ارادہ کر لے تمہارے لیے کسی نفع کا, تو کون ہے جو روک سکے. یہ ہے ایمان کی کمی جو تمہیں روک کر بیٹھ گئی تھی, تم در حقیقت اس کا یقین نہیں رکھتے کہ نفع اور ضرر, زندگی اور موت کلی اکر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس یقین کی کمی کی وجہ سے رہ گئے تھے تم, کوئی شغل بغل نہیں تھا, شغل تو رہتے ہی کس کب نہیں رہتے, جذبے کا معاملہ ہے, ایک وقت میں وہی مجبوری ہے اور آپ اسے پریشان کی وقت نہیں دیتے نکل کھڑے ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں اس سے دس درجے کم مجبوری ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں. اصل مسئلہ تو آپ کے جذبے کا ہے کہ وہ زیادہ ہوا ہے یا تھوڑا ہوا ہے. بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اب بات کھولی جا رہی ہے اگلی آیت میں, بل ظننتم, اصل میں تو تم نے یہ گمان کیا تھا, اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, اب واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے نہ رسول نہ ان کے ساتھی اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف, یہ تو اپنے آنکھوں دیکھ کے تباہی کے گڑھے میں چلے گئے ہیں, موت کے منہ میں اپنے ہاتھوں انہوں نے ڈال دیا ہے, مکے کی طرف جا رہے ہیں. ان کے حوصلے دیکھو, رضا اولائے دینہم, ان کے دین میں ان کی مت مار دی. تو تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اب رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان اب اپنے اہل و عیال تک لوٹ کر آ نہیں سکیں گے, وزی لگانے کا فی قلوبکم, اور یہ چیز تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی, چھبا دی گئی, وزن تم جنت سو, اور تم نے گمان کیا بہت برا گمان, بکن تم قومن برا, اور تم چھو ہی ہلاک ہونے والے اور برباد ہونے والے. ممن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا أعتدنا للکافرین سعیرا, اور جو ایمان نہیں رکھے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو دہکایا ہوا ہے, تیار کیا ہوا ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا, وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم, ان قریب کہیں گے آپ سے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے, جب تم لوگ جاؤ گے اور خطوں کی طرف اور غنیمتوں کی طرف, اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد حضور کو بہت بڑی فتح جو ہے خیبر میں عطا فرما دی, ہوا یہ کہ جب قریش سے صلح ہو گئی تو حضور گویا کہ مشرکین عرب سے تو ہوئے فارغ, وہ تو بن گئے. یہ موقع بہترین تھا کہ حضور نے پوری طاقت کے ساتھ یہود کے خلاف اقدام کیا, وہ یہودی جو جا کر ڈیرا لگائے ہوئے تھے خیبر میں اور صدق میں اور بادل قرآن میں, جنہوں نے اس وقت سازش کر کے غزوہ احزاب میں اور تمام مختلف قوتوں کو جمع کر کے حملہ کیا تھا مدینے پر. تو اصل میں تو وہ تھے سازش کے سرغرے. تو جب قریش سے صلح ہو گئی تو یکسو ہو گئے لوگ. اب ساری طاقت لے کر آپ نے خیبر پر چڑھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم فتح خیبر کی عطا کر دی. اس خیبر میں جن جو مال غنیمت ملا ہے, جو زرخیز زمینیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ گویا کہ نقد انعام تھا صحابہ کرام. اس وقت حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے, دلوں کا ہمیں بھی جانے دیجیے ساتھ. جہاں اب نظر آ رہا تھا نا کہ یہاں تو بہت کچھ مال غنیمت ملنے کی توقع ہے, لیکن یہ طے کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں اس وقت نہیں آئے تھے اب وہ اس دل میں ساتھ نہیں جائیں گے, وہ محروم کر دیے گئے. تو وہ کہیں گے سیقول المخلفون اذن ترکتم الی مغانم لتاخذوها, جب تم جاؤ گے اور غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے تو مسلمانوں, یہ کہیں گے ضرور نتبعکم, ذرا ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم بھی چلیں آپ کے ساتھ, ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, یہ نہیں جائیں گے. قل لن تتبعونا, اے نبی سے کہہ دیجیے تم ہم بھی ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل, یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے. فسیقولون بل تحسدوننا, وہ کہیں گے جی آپ تو حسد کرتے ہیں ہم سے, آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی نفع ہو, ہمیں کوئی فائدہ پہنچے, تو مال غنیمت میں سے ہمیں سمجھے. اے مسلمانوں تم ہم سے جلتے ہو. بل قالوا لا يفقهون الا قليلا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے حقیقت کو مگر بہت کم. قل للمخلفین من الاعراب, کہہ دیجیے ان بدیوں سے جو پیچھے کر دیے گئے تھے. اب دیکھیے یہ عجیب لطیف سر آیا ہے, میں کیا کروں وقت تیزی سے گزر رہا ہے, کیا بچے وہ پیچھے رہے خود, لیکن یہ سیرہ مجہول کا اللہ نے انہیں پیچھے کر دیا, اس لیے کہ کسی نیک کام کی توفیق تو اللہ سے ملتی ہے نا. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے سب بتاؤ, اللہ نے بٹھا دیا ان کو, اللہ نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا مسلمانوں تمہارے ساتھ, اس لیے کہ تمہارے ساتھ جاتے تو اور فتنے اٹھاتے اور تمہیں بھی جو ہے وہ بدل کرتے, مورال گرانے کی کوشش کرتے, اور تمہارے درمیان تمہارے رینک کے درمیان گھوڑے دوڑاتے تمہیں بدل کرنے کے لیے. اس سے تو بہتر ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہے, وہ رہے خود. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے بٹھا دیا, ہم نے ان کو محروم کیا. کوئی بات نہ کہی جائے جو پیچھے کر دیے گئے تھے, حالانکہ وہ رہے صرف خود اپنی جان بچانے کی خاطر. لیکن یہ بات میں کر چکا ہوں, ہر عمل کے دو اصل میں اس کے اندر کمپوننٹس ہیں. میں نے یہ اٹھایا, میں نے اٹھایا اور اللہ نے اذن دیا تو اٹھایا نہیں, مگر میں نہیں اٹھا سکتا تھا. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اللہ نے مجھ سے اٹھوایا, اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اٹھایا. دونوں باتیں جزوی طور پر دور. ان دن مخلفین من الاعراب, کہہ دیجیے ان پیچھے کر دیے جانے والوں میں سے اعراب میں سے, ستدعون الی قوم اولی باس شدید, ان قریب مستقبل میں تمہیں پکارا جائے گا, بلایا جائے گا ایک بڑی جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے. یہ اصل میں اشارہ ہے اب غزوہ تبوک کی طرف. اب آئے دفعہ تمہیں موقع دیا جائے گا کہ اپنے خلوص اخلاص کو ثابت کرو, اور تم اپنی جو اس وقت رہ گئے ہو پیچھے بہانے بنا رہے ہو, یہ وجہ ہو گئی تھی وہ وجہ ہو گئی تھی, تو آئے گا ایک وقت تمہارے لیے ایک موقع ہوگا کہ تم اپنے ایمان اور خلوص کا ثبوت دے سکو. یہ قاتلونہم اور یسلمون, تو تم یا ان سے قتال کرو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, تو اگر تم اطاعت کرو گے اس وقت جب پکارا جائے گا کہ نکلو, تو اگر تم نے اس وقت اس حکم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا اعلیٰ اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی, یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ تمہیں عذاب دے گا بہت سخت عذاب. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی تنگی نہیں ہے, نہ اندھے پر, نہ لگڑے پر, اور نہ ہی مریض پر. یعنی ان عذرات کی وجہ سے کوئی نہ نکل سکے اللہ کے راہ میں, تو کوئی ملامت نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی گرفت نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لیکن یہ کہ اگر صحیح سالم انسان ہو, بھلا چنگا انسان ہو, پھر وہ نہ نکلے, تو گویا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس ایمان نہیں. بمن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اور جو اطاعت کرے گا اللہ کے اور اس کے رسول کی داخل کرے گا وہ انہیں ان جنتوں میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوگی. بمن یتولیٰ, اور جو پیٹھ موڑ لے گا, یعذبہ عذاباً علیماً, اللہ انہیں عذاب دے گا اور عذاب بھی بہت ہی علیم دردناک. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. کتاب کو بدلنا ہوگا نظام کیا ہاں جی. ایک بات جو ویسے مجھے بہت پسند ہے میری دلچسپی کی ہے لیکن وہ بحث پھر بہت کا وقت لے جاتی. میں نے اسے اس پورے عرصے میں بالکل نہیں کھیلا صورتوں کی ترتیب کا. جو ترتیب قرآن مجید کی صورتوں کی ہے مصحف کی, یہ بات جان لیجیے کہ یہ کسی اجتہاد پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اسی طرح مرتب کر کے اللہ کے حکم کے تحت اسی طور سے مرتب کر کے امت کے حوالے کیا. اس کی یہ 114 صورتیں ہیں. اب ان صورتوں کی ایک گروپنگ تو ہے جنہیں آپ عام طور پر جانتے ہیں منزلیں یا احزاب. 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی تقریباً برابر برابر, اس لیے کہ اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے تو وہ ایک منزل روزانہ پڑھ کر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرے, اور یہی معمول تھا اکثر صحابہ کرام کا. یہی وجہ ہے کہ ان 7 منزلوں کا ذکر جو ہے وہ دور صحابہ میں بھی ہمیں ملتا ہے, اور اس میں ایک بڑا حسن ترتیب کا معاملہ سامنے آتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کہیں جو صورتوں کو توڑا نہیں گیا بلکہ پوری صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں شامل ہیں, چاہے اس سے کچھ ان کے حضور میں کمی بیشی ہو گئی ہے لیکن صورتوں کو ہاتھ میں لگایا گیا کہ ان کو توڑ دیا جائے. جیسا کہ پاروں کی شکل میں, پاروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت جو ہے وہ 13 پارے میں ہے اور باقی پوری سورہ مبارکہ جو 14 پارے میں ہے, لیکن یہ معاملہ آپ کو ان منزلوں میں نظر آئے گا. دوسرا اس میں یہ حسن کا معاملہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ رکھ دیں تو پہلی منزل میں 3 صورتیں, دوسری میں 5, تیسری میں 7, چوتھی میں 9, پانچویں میں 11, چھٹی میں 13, اور ساتویں جو منزل ہے اس کو حسن مفصل کہتے ہیں, 65 صورتیں. یہ ایک ترتیب ہے, یہ تو ہے ترتیب کے جو قرآن کے لیے ہے اور یہ پرانی ہے قدیم. ایک اور ترتیب کی طرف قریبی زمانے میں بعض حضرات کی توجہ مقبول ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو مکیات مدنیات پھر مکیات پھر مدنیات, اس کے بھی ایک حکمت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید 7 حصوں میں منقسم ہے, یعنی ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں, پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں, پھر مکی صورتیں, پھر مدنی صورتیں. تو مکی اور مدنی ملا کر ایک گروپ بن جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ ہی گروپ ہے, لیکن ان میں بڑا فرق تفاوت ہے کہ کہیں گروپ بہت چھوٹا ہے کہیں گروپ بہت بڑا ہے. وہ تو اس اعتبار سے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو سلسلہ چلا سورہ یونس سے لے کر مکی صورتوں کا تو سورہ مومنون پر جا کر ختم ہوا, اور اس کے بعد مدنی صورت وہ صرف ایک صورت ہے سورہ یونس, پھر 8 صورتیں جو ہے مکیات آئی, اور پھر ایک صورت آئی سورہ احزاب. تو اس میں وہ توازن جو حضور کا ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اس میں مکی اور مدنی جو ہے ان کو گروپ کی شکل میں سمجھا گیا ہے. جو بات اس میں توجہ دلانے کی تھی وہ یہ ہے کہ ہر گروپ کی مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں مضامین کے اعتبار سے ایک مناسبت ہے, کہ جو مضمون اس گروپ کی مکی صورتوں میں آیا ہے اسی کا کوئی دوسرا پہلو یا دوسرا رخ ہے کہ جو اس گروپ کی مدنی صورتوں میں آیا ہے. مطلب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مکیات کو ایک جگہ منظم کر دیتے, مدنیات کو ایک جگہ کر دیتے, اور ترتیب اس کے اندر نزولی ہوتی, تو بعض پہلوؤں سے سمجھنا قرآن مجید کا آسان تر ہو جاتا. لیکن یہ کہ اس کے اندر یقیناً کوئی اور گہری حکمت ہے, اللہ کا جو فعل ہے وہ حکمت سے خالی نہیں, اس حکمت کو تلاش کرنا یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے تدبر قرآن کا. قرآن مجید پر اگر تدبر کرنے کا انسان فیصلہ کر لے تو یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ ترتیب جو ہے اس میں کیا اس کی حکمتیں سامنے آتی ہیں, اور اس سے حکمت و معرفت کے کون سے نئے موتی دکھتے ہیں. اب یہ تمہید کی اس رقص حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے جو یہ پچھلی مکیات پڑھی ہیں ان میں میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ توحید عملی اس کا مضمون آیا. توحید عملی انفرادی سطح پر عبادت رب فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اسی کا ایک باطنی رخ, اللہ کو بلا, اللہ کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی سے دعا, یہ دونوں در حقیقت ایک تصویر کے درست ہے. اس کے بعد عملا اس دین کو اجتماعی سطح پر بھی نافذ کرنا, ان اقیم الدین, یہ سورہ شورا کا مرکزی مضمون. اور اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ دعوت کی ضرورت ہے, لوگوں کو منظم کرنا ہوگا, پہلے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا جو اس کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ لے, تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہو. تو اس سے پہلے دعوت ہے, تو حامی مسنڈا نے وہ جو دعوت ہے اور اس کا جو مقصد بہبر قرآن لگی اس کو نمایاں کیا گیا. اور سورہ شورا نے پھر فن زانے کا فن وسطین کما امید کا بلا کر, اے نبی آپ کی دعوت کا ہدف یہی ہوگا اس دین کو قائم کیا جائے. اس کے لیے پھر یہ کہ کیا اوقات پیدا کرنے ہوں گے ان لوگوں کو جو دین کو قائم کرنے کے لیے کمر کس میں, یہ بھی سورہ شورا میں آ چکا. اب اس کے ساتھ جو مدنی صورتیں آ رہی ہیں ان کا پھر گہرا ربط ہے اس مضمون کے ساتھ, چنانچہ اس کے لیے اقتدار کرنا پڑے گا. سورہ محمد کا مضمون جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ کہ اقتدار اور جہاد کے لیے جو ہے تو تنظیمی وجود میں آئے گی وہ کچھ بنیاد پر آئے گی. وہ بیعت کا اصول جو ہے وہ سورہ فتح میں دو مرتبہ جو ہے بہت آ رہا ہے. ایک آیت ہم کل پڑھ چکے, ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ یب اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور رسول تھے, آپ پر جو شخص ایمان لے آیا